خلیفہ امیر اہل سنت،
تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ کریم فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بالکل ایک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال، عظمت، بلند شان اور انتہائی بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیشہ اس کی عبادت میں مصروف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے باوجود درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہو، تمہیں ان کی شفاعت چاہیے، انہی کے برکت سے تم دنیا میں عزت پاتے ہو، انہی کے برکت سے آخرت میں کامیابی پاؤ گے، لہذا تم زیادہ حقدار ہو کہ اپنے محسن و غفار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کرو رو سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کرو سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کرو رو سلام، تم پہ کرو رو سلام، تم پہ کرو رو درود، تم پہ کرو رو سلام، تم پہ کرو رو درود، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم، تم سے بس افزوں خدا، تم پہ کرو رو درود، تم سے بس افزوں خدا، تم پہ کرو رو درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الى الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ اچھا میں تو یہ درود کی حضرات کر دوں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب بھیجتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب بھیجنا یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اتارنا, رحمت نازل فرمانا. اور فرشتہ کا درجہ پاک کیا ہے کہ رحمت کی دعا کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ترجمہ کنزل ایمان. اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اے عاشقان رسول, اللہ کریم نے مجھے, آپ کو, ہم سب کو اور ہم سے پہلی امتوں کو, غرض سب انسانوں کو ایک نصیحت فرمائی. اور اس آیت کریمہ میں اسی نصیحت کا بیان ہے. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ, یعنی تقوی اختیار کرو, اللہ پاک سے ڈرتے رہو. یہ عاشقان رسول ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے, اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے سب سے بڑھ کر مہربان رحم فرمانے والا ہے. اور وہی اللہ تبارک و تعالی, وہی ہمارا رب اپنے بندوں کو تقوی کی نصیحت فرماتا ہے. اور یاد رہے کہ اگر بندے کے لیے تقوی کے علاوہ کوئی اور چیز زیادہ فائدہ مند ہوتی, زیادہ بھلائی والی ہوتی, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ضرور اسی کی تاکید فرمائے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی, اور تمام اولین تمام آخرین کو تقوی کا حکم دیا. پچھلی امتوں کو بھی تقوی کا حکم دیا اور اس امت کو بھی, امت محمدیہ کو بھی تقوی کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ خوبی تقویٰ ہی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا, اس کا خوف. پھر سے دنیا نکال دے دل سے اللہ, پھر سے دنیا نکال دے دل سے, بس رہوں طالب رضا یا رب, بس رہوں طالب رضا یا رب. واسطہ میرے پیر و مرشد کا اللہ, واسطہ میرے پیر و مرشد کا, مجھ کو متقی بنا یا رب, مجھ کو تو متقی بنا یا رب. آمین. مجھے الفاظ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اشکان رسول، اے اشکان صحابہ و اہل بیت، یاد رہے یہ جو تقویٰ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فانہ جمع کل خیر، یعنی تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ تو پتہ چلا یا عاشقان رسول کہ دین اسلام میں تقوی کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اخروی کامیابی کا معیار بھی تقوی کو رکھا گیا۔ تصوف کی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ میں کہ حضرت شیخ قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تقسیم آزمائش پر کی گئی ہے اور آخرت کی تقسیم تقوی پر کی گئی ہے، یعنی دنیا میں عزت، مرتبہ، مقام، بلندی، ترقی، کامیابی یہ اسے ملتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جب وہ بندہ پڑھ لکھ پڑھتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ پولیس کا افسر بن جاتا ہے، فوج کا افسر بن جاتا ہے، یا کسی اچھی کمپنی میں جاب لگ جاتا ہے۔ اس طرح کوئی بندہ ہے وہ محنت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے تو آخر کر یہ جو بہت بڑا سرمایہ داری باز لوگ بن جاتا ہے، پارٹی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی تقسیم آزمائش کرتی گئی ہے کہ جو محنت کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ پھر بلند ہوتا ہے، جبکہ آخرت میں بلند درجات، زیادہ عزت، زیادہ مقام و مرتبہ اسے ملے گا جو زیادہ تقوی والا ہوگا، یعنی جو زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوگا۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے جنت کس کے لیے بنائی؟ کہ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کا خوف رکھتے ہیں۔ تو لہذا جو جتنا متقی ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتا ہوگا، اسے جنت میں زیادہ بلند درجات نصیب ہوں گے اور اسے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ اور یاد رہے کہ اسی طرح دین میں عزت کا معیار بھی، دین اسلام میں عزت کا معیار بھی تقویٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار سفید گورا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار خوبصورت ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاں جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے عزت اور فضیلت نصیب ہو۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ما يسمع العبد بعز الغنا والعز كل العز للمتقين، یعنی انسان مال و دولت کی عزت کا کیا کرے گا؟ ارے عزت تو ساری کی ساری متقی کے لیے ہے۔ آج دیکھیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی حضرت کو سلام کو یاد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ امام محمد رضا خان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کے شعر میں حضرت سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پوتے کا مزاح شریف ہے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو یہاں حضور دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، یہ سب خوف خدا رکھنے والے تھے۔ جب بندے کو خوف خدا ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ نیکی بنے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل تقوا کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں اور انہیں بہت ساری بشارتیں دی ہیں۔ مثلا اہل تقوا کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے، تقوا والوں کو دنیا و آخرت میں عزت ملتی ہے، تقوا والوں کو علم بھی دیا جاتا ہے اور حکمت بھی عطا ہوتی ہے۔ اللہ پاک تقوے والوں کے گناہ مٹا دیتا ہے اور انہیں بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اہل تقوا کی مغفرت و بخشش کر دی جاتی ہے، اللہ کریم اہل تقوا کو آسانیاں عطا فرماتا ہے، ان کے کاموں میں سہولت اور نرمی رکھی جاتی ہے۔ متقی شخص یعنی خوف خدا رکھنے والا شخص غم اور مشقت سے نجات پا لیتا ہے۔ متقی شخص کو دنیا میں وسیع رزق دیا جاتا ہے، اہل تقوا آخرت میں نجات والے ہوں گے، اہل تقوا کو عبادت کی توفیق کی جاتی ہے، اللہ کریم انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، متقی آدمی اپنے مقاصد پہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کریم اہل تقوا کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اہل تقوا کی عبادت قبول ہوتی ہے، اہل تقوا کو غم اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ لیکن دنیا بھی خوف ہوتا ہے نا، اسے نجات ملتی ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے اسے دنیا بھی خوف سے نجات ملتی ہے۔ اللہ کریم انہیں جنت بلند درجات عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ متقی آدمی اللہ کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ہم میرے سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی۔ آمین۔ ایک روز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب بتائیے تقوا کیا ہے؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا، جی ہاں بالکل، میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تب آپ ایسے راستے سے کس طرح گزر گئے، یعنی جب آپ کانٹے والے سے راستے سے گزر گئے، کانٹے والے راستے سے، تو آپ اس راستے سے کس طرح گزرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں کانٹوں سے بچتا ہوں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ذالک تقوا، اے امیر المومنین بس یہی تقوا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاک صاف دل عطا فرمایا، اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ وے، یہ رستہ ہے آخرت کی طرف جانے کا۔ تو گویا کہ اس راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے اور ایک طرف مال کی محبت ہے، حسد، بغض و کینہ، خواہش پرستی وغیرہ وغیرہ، ہزاروں گناہ اور ہزاروں گناہ کے راستے، گویا کہ یہ سب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ تو ہم نے زندگی کے اس سفر میں اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے دل کو ان کانٹے دار جھاڑیوں یعنی گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا ہے، بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تقویٰ چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک، الخوف من الجلیل، یعنی خوف خدا۔ نمبر دو، العمل بالتنزیل، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا۔ نمبر تین، القناعۃ بالقلیل، یعنی تھوڑے پر راضی رہنا۔ اور نمبر چار، الاستعداد لیوم الرحیل، سفر آخرت کی تیاری کرتے رہنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو چار اوصاف ہیں نا، جس اس نصیب کو مل جائے تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ اس کا رسول یاد رکھیے کہ پہلا جو وصف ہے نا، یہ ہے خوف خدا۔ اور یہ جو خوف خدا ہے، یہ بہت بڑی لگام ہے کہ جو آدمی کو گناہوں سے روک کر رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کے ناک میں لگام ایک ہوتی ہے، جیسے کہ بیل وغیرہ ہوتا ہے یا گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، اس کی لگام ہوتی ہے کہ جس سے کنٹرول میں آتا ہے۔ تو انسان کو اگر یہ لگام مل جائے نا، خوف خدا اگر مل جائے، تو یہ جو ہے نا بالکل گناہوں سے باز رہے گا۔ اور یہی لگام اگر ٹوٹ جائے یا ڈھیلی ہو جائے، یعنی اس کے دل میں خوف خدا نہ رہے، تو اب یہ بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا خوف خدا اہل تقویٰ کا بہت ضروری وصف ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یزید رقاصی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت امیر المؤمنین تھے، فرمایا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت یزید رقاصی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ پہلے خلیفہ نہیں ہے کہ جسے موت آئے گی، یعنی آپ سے پہلے بھی کئی بادشاہ گزر چکے ہیں کہ جنہیں موت آ چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی رونے لگے، فرمایا اور نصیحت کیجیے۔ حضرت یزید رقاصی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے جتنے آبا و اجداد ہیں، ان میں سے کوئی بھی اب، یعنی آپ کا باپ، زندہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے پھر رویا اور فرمایا مجھے مزید نصیحت کرو۔ حضرت یزید رقاصی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا، جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں، یعنی کوئی جگہ نہیں، کوئی پلیس نہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی پر خوف خدا خوب غالب آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی بے ہوش ہو گئے۔ یا عاشقان رسول، دیکھیے کہ کیسا خوف خدا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حکومت تھی، سلطنت تھی، تاج و تخت کا اختیارات تھے، حالانکہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عموماً لوگوں کو سرکش بنا دیتی ہیں کہ حکومت، عہدہ، اختیارات اگر کسی کو مل جائیں تو ایسے لوگ گناہوں پر نڈر ہو جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی خلیفہ بننے سے پہلے بھی متقی تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی متقی ہی رہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم نہیں کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے لوگوں کو خوب پامال نہیں کیے، بلکہ عدل و انصاف قائم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ اور سوال یہ ہے کہ خوف خدا یہ کیسے حاصل ہے، کیونکہ یہ ہے تو بہت ضروری، اللہ کریم ہمیں خوف خدا نصیب فرمائے۔ اس کے لیے کہ دعا بھی بندہ کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک دوسرا کہ کچھ عمل بھی کرے، جیسے کہ خوف خدا حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کا معمول بنایا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے، یہ قرآن مجید ختم ہوئے جو کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہ وہ کلام ہے کہ اس کا معجزہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، اور یاد بھی کیسا کرتا ہے کہ زبر زیر پیش میں غلطی نہیں ہوتی اور ایک حرف بھی نہیں چھوٹتا، وہ اسے یاد کرتا ہے۔ اور آپ کو کوئی بھی اور کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی دنیا میں، کوئی کتاب کہ جو اتنی ذخیر ہو اور بندہ اسے یاد کر لے، جبکہ قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے جس کا معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کر لے۔ تو لہذا اس کتاب کو، یہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اور بالخصوص وہ آیات کے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر ذہن میں بٹھا کر خوب توجہ سے بار بار تلاوت کی جائے۔ اچھا، یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک کی تلاوت جو کی جائے تو اس میں یاد رہے کہ مخارج صحیح ہونا ضروری ہے، کہ ہاں اور ہاں میں فرق، عین اور ہا اور حمزہ میں فرق، آ میں فرق، اسی طرح خا اور کھے میں فرق، غیر میں فرق ہونا چاہیے، تا اور تو میں فرق، وا اس کا الگ مخرج ہے، زار کا الگ مخرج ہے، زا کا الگ مخرج ہے، ان سب میں فرق ہونا چاہیے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب اگر کوئی اعوذ کی جگہ اعوذ پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا درست نہیں ہے، من الشیطان الرجیم کو اگر شیطان پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا درست نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بسم اللہ الرحمن پڑھتا ہے، رحمان نہیں پڑھتا، ہا نہیں پڑھتا، تو بھی غلط ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے مخارج صحیح ہونا ضروری ہے، کہ ورنہ بغیر مخارج کے غلط قرآن پاک پڑھنا تو نہیں کرنا ہے۔ تو الحمد للہ کریں گے دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے نا، یہ الحمد للہ کریں ہمیں خوف خدا کا درس دیتا ہے، کہ اس دینی ماحول سے جو وابستہ ہوتا ہے اسے خوف خدا نصیب ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف وہ آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے میں اسے آسانی ہوتی ہے۔ تو الحمد للہ کریں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ ایک اللہ کا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس مدرسے میں کیا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو ایڈلٹ ہیں، انہیں جو وہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کا جو ڈیوریشن ہے یہ 40 منٹس ہے، ٹوٹل 40 to 41 منٹس ہے، یہ 45 منٹ، اور یہ جو آپ کے جو شہر ہے نا، اس میں تقریباً یہ مختلف جگہوں پر یہ مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے، مسجد سطح پر اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ احادیث کریمہ میں فرامین مصطفیٰ ہیں، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شیخ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشاد آتے ہیں جن میں خوف خدا کا بیان ہے، ایسی احادیث پڑھی جائیں۔ اور اسی طرح وہ کتابیں کے جن میں خوف خدا کا بیان ہے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اسی طرح ان بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ جو خوف خدا رکھتے تھے، جیسے حضرت عمر بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اس کے علاوہ اور بھی۔ اسی طرح رکھتے میں ایک بار قبرستان حاضری گئی اور وہاں جو فاتحہ شریف پڑھی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر غور بھی کیا جائے کہ ان قریب مجھے بھی میری قبر میں جانا ہے اور اس وقت میری بے بسی کا کیا عالم ہوگا، اور پھر قبر کے معاملات پر غور بھی کرے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے قرآن کریم پر عمل کرنا۔ امام شاہرانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اخلاق میں سے ہے کہ جب تک انہیں قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں کسی کام کا واضح حکم معلوم نہیں ہو جاتا تھا، اس وقت تک وہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے سامنے کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہم جو ہے پہلے دیکھ لیں، غور کریں کہ آیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں، ہم اس پہ غور کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہر ایک اور غور کرنا ضروری ہے کہ اسے پہنچتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہ کسی عاشق رسول مفتی سے رابطہ کر لے کہ فلاں کام کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں، تو یوں پھر اپنی زندگی گزارے۔ جب تیسرا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وقت بتایا مسلمان کے چوتھے خلیفہ نے، وہ ہے القناعت بالقلیل، یعنی تھوڑے پر قناعت کرنا، اور یہ بھی تقوی کے لیے بنیادی ضرورت ہے، بنیادی چیز ہے۔ جس کو قناعت نصیب نہ ہو اس کا گناہوں سے بچ پانا بہت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو حرص اور لالچ ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے لالچ کی وجہ ہی سے رشوت کا لین دین ہوتا ہے، لالچ ہی کی وجہ سے سودی کاروبار کیے جاتے ہیں، لالچ ہی کی وجہ سے حرام ذرائع سے، حرام ذریعوں سے مال حاصل کیا جاتا ہے، اور لالچ میں آ کر بھائی بھائی کو قتل بھی کر ڈالتا ہے۔ اور بعض لالچی طبیعت کے لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مسلم ملکوں میں جانے کے لیے معاذ اللہ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی لکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ اللہ کریم کے دیے پر راضی ہو کر قناعت اختیار نہ کرے تو اس کا گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اور یہ گناہوں سے نہیں بچ پائے گا تو وہ متقی سے بنے گا۔ آئیے قناعت کے دن ہم مختصر سے فضائل سنتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ مال کی حرص سے محفوظ کرنا ہے، کہ قناعت کرنا یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس پر راضی ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قناعت سنت مصطفیٰ ہے، قناعت صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ ہے، قناعت اولیاء کرام کا طریقہ ہے، قناعت اختیار کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے.
سبحان اللہ.
قناعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. قناعت کی برکت سے قبر حشر میں آسانی نصیب ہوتی ہے. اور قناعت جنت میں لے جانے والا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائے.
آمین.
اچھا, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اہل تقویٰ کا جو چوتھا وصف بتایا وہ یہ ہے, الاستعداد لیوم الرحیل, یعنی اس دنیا سے کوچ کرنے کے دن کی تیاری کرنا, یعنی اس دنیا سے جانے کے دن کی تیاری کرنا, یعنی موت کی تیاری کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا عاشقان رسول, یہ عبرت کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کمانا کھانا, بڑے بڑے منصوبے بنانا, بنگلے بنانا, عالیشان محلات بنانا, اور اعلیٰ سے اعلیٰ منصب کے لیے بھاگ دوڑ وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں, مگر سوچنے کی بات یہ کہ کیا ہم نے اس دن کے لیے تیاری کی کہ جس دن سب کچھ یہی چھوڑ کر ہمیں اندھیری قبر میں اتر جانا ہے, یعنی وہ کیسی بے بسی کا دن ہوگا, کیسی بے کسی ہوگی کہ جب حضرت ملک موت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, ہمارے عزیز رشتہ دار, اولاد, جان سے بڑھ کر پیار کرنے والے, ہمارے پیارے پیارے دوست, ہمارا مال, ہمارا بینک بیلنس, ہماری گاڑیاں, یہ سب جو بھی ہمارے رشتہ دار وغیرہ, بھائی بہن وغیرہ, سب یہ کھڑے دیکھتے رہ جائیں گے. یاد رکھ, آن آخر موت ہے, بن تو مت انجان, آخر موت ہے, مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان, آخر موت ہے, بارہ علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان, آخر موت ہے. اللہ کریم ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسلاف کے جو نیک بندے متقی تھے, پرہیزگار تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے, انہیں بس قبر و آخرت کی فکر رہتی تھی, اور یہ ہر وقت موت کی تیاری میں ہی مصروف رہا کرتے تھے. خواجہ سری سقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں 98 ایئرس یہاں رہے. نزا کے وقت کے علاوہ کسی نے آپ کو کبھی لیٹے ہوئے نہ دیکھا, ہمیشہ عبادت کیا کرتے. محمد جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سال مکہ مکرمہ میں رہے, نہ تو وہ سوئے, نہ پیٹ سیدھی کی, اور نہ ہی پاؤں پھیلائے. حضرت اویسی قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر پڑھ کر ذکر اللہ شروع کرتے, زہر ہو جاتی, زہر کے بعد پھر ذکر اللہ میں مصروف ہوتے, یہاں تک کہ عصر ہو جاتی, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک, عشاء سے پھر فجر تک بیٹھے ذکر اللہ ہی کرتے رہتے. حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 30,000 بار سورہ اخلاص پڑھتے, روزانہ 500 نوافل پڑھتے, اور دن میں کئی کئی ختم قرآن کیا کرتے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, اور ہر رات 2 رکعت میں قرآن کریم ختم کیا کرتے. عاشقان رسول, دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کیسے تھے کہ ہر وقت بس نیک کاموں ہی میں مصروف رہا کرتے تھے, اور انہیں آخرت کی فکر تھی, یہ موت اور قبر آخرت کو یاد کرنے والے تھے. کاش ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق مل جائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خلیفہ امیر اہل سنت, تو صدار گے سلامت, تو صدار گے
سلامت تجھ پر ہو رب کی رحمت۔